اٹھو اے حسینی جوانوں اٹھو، ظہور امام زمان ہے قریب۔ اٹھو اے حسینی جوانوں اٹھو، ظہور امام زمان ہے قریب۔
یہی گئے جواز ظہور امام کے چار۔
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والهمنا من شكره وفتح لنا من ابواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صلوات الله عليه قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی سایہ کریمہ میں تمام مومنین کو ایک کامل اسلام میں داخل ہونے اور کامل اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ کامل اسلام ہی وہ ہے کہ جو انسانی معاشرے پر، انسانی زندگی پر اثر کرے گا۔ اگر اسلام مکمل نہ ہو، اپنی پسند کا اسلام اگر قبول کیا جائے، تو نہ یہ کہ صرف اثر نہیں کرے گا بلکہ ممکن ہے کہ الٹا بھی اثر کرے، اور الٹے اثرات کے بہت سارے تاریخی نمونے موجود ہیں۔ بہت ہی اچھی نیتوں کے ساتھ بہت ہی مقدس لوگوں نے ناقص اسلام قبول کیا، جس کے نتیجے میں ان کو بہت سارے خطرات کا سامنا ہوا، اور نتیجے میں وہ دین بھی چھن گیا، زندگی بھی تباہ ہوئی، اور اس کے نمونے آپ کی خدمت میں پہلے بھی پیش کیے گئے، ابھی بھی بہت موجود ہیں کہ جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، نیتیں پاک ہوتی ہیں، لیکن ان کے سامنے جو اسلام پیش کیا جاتا ہے وہ ایسا ناقص اسلام ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ ان کی زندگیوں میں اچھا اثر ڈالے اور برا اثر ڈال رہا ہوتا ہے۔ لازم نہیں ہے کہ صرف نیت کا پاک ہونا کافی ہو۔ عام طور سے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نیت تو اچھی ہے، نیت تو اچھی ہے، تو دنیا میں کوئی بھی دیدار انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی نیت اچھی نہ ہو۔ کوئی بت کے سامنے بھی جا کر سر جھکاتا ہے تو بہت اچھی نیت سے سر جھکاتا ہے، نیت اس کی بھی خالصانہ ہوتی ہے۔ لیکن فقط تنہا نیت کا دیکھنا کافی نہیں ہے، عمل کا بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ لیکن لہذا ایک انسان نہایت ہی عقیدت سے اور اعتقاد سے اور اچھی سوچ سے اور اچھی فکر سے جو عمل انجام دے رہا ہے، تو فقط اپنی عقیدے اور اپنی نیت کو نہیں دیکھے بلکہ عمل کو بھی دیکھے کہ عمل کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسے اثرات تو مرتب نہیں ہو رہے ہیں کہ جو خود میرے لیے بھی نقصان دہ ہوں، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوں، اور صرف ہمارے اور معاشرے سے بڑھ کر خود دین کے لیے بھی نقصان دہ ہوں۔ چونکہ بہت سارے دینداروں نے دین کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا دین کے دشمنوں نے نہیں نقصان پہنچایا۔ جس کا ایک بہت بڑا نمونہ خود خوارج ہے کہ جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ رہتے ہوئے امیر المومنین سے جدا ہو کر جو نقصان پہنچایا، یا اور بھی تاریخ کے بہت سارے نمونے، آج بھی تاریخ میں بہت سارے نمونے موجود ہیں، چاہے اہل سنت دنیا میں آ جا کر دیکھیں یا شیعہ دنیا میں جا کر دیکھیں کہ دینداروں نے آ کر جتنا دین کو نقصان پہنچایا اتنا بے دینوں نے نہیں نقصان پہنچایا. نمونے اب آپ کے سامنے موجود ہیں، میں یہاں پر تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اور سب دین کے نام پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ تکفیری گروہ ہوں، چاہے مسلک جو نئے نئے بنائے گئے، برطانیہ میٹ جو مسالک بنائے گئے، آج یہ تکفیریت کے نام پہ اور سلفیت کے نام پر جن لوگوں نے آ کر 200 سال میں اسلام کو اس قدر نقصان پہنچایا، ہم ان کی نیتوں میں شک نہیں کر رہے ہیں. نیتوں میں شک کرنے کے کسی کو حق بھی نہیں ہے جب تک کہ کوئی مضبوط دلیل نہ مل جائے. جو اوپر اوپر ہیں ان کی نیتوں کے بارے میں مضبوط دلیل ہے، آل سعود کے بارے میں دلیلیں موجود ہیں اس لیے شک کرتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب جیسے انسان کے بارے میں دلیلیں موجود ہیں اس لیے شک کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عام مسلمانوں کے بارے میں، عام سلفیوں کے بارے میں ان کی نیتوں میں شک نہیں کرتے. نیت کی مشکل نہیں ہے، عمل کو دیکھنا پڑے گا، عمل کیسا انجام دیا جا رہا ہے. اگر عمل امت مسلمہ میں فتنہ بن کے انجام پا رہا ہے تو یہ نقصان دہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے جہاد کرنا بھی ضروری ہے کہ جو آ کر فتنہ پیدا کریں. اصل جہاد کا ایک فلسفہ قرآن نے یہ بیان کیا تاکہ فتنہ نہ رہے، فتنے کو ختم کر دیا جائے. امیر المومنین کو مسلمانوں سے جنگ کرنی پڑی کیوں؟ تاکہ فتنہ ختم کیا جائے. اتفاق سے رسول اللہ کے زمانے میں امیر المومنین کو جتنی جنگیں کرنی پڑی تھی سب مشرکین سے، کافروں سے، یہودیوں سے، لیکن اپنی خلافت کے زمانے میں امیر المومنین کو جتنی بھی جنگیں پڑیں سب مسلمانوں سے جنگ کرنی پڑیں. کیوں جنگ کر رہے تھے امیر المومنین مسلمانوں سے؟ تاکہ امت مسلمہ کے درمیان سے فتنہ ختم کیا جائے. اور آج کے دور میں بھی ہم انہی فتنہ گر لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آج شیعت کو آج بھی انہی فتنہ پرستوں کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے. ایک باقاعدہ طور پر سخت جنگ ہو رہی ہے، یعنی تاریخ کی یہ سخت جنگوں میں سے ابھی جو انجام پا رہی ہے. لہذا قرآن نے آ کر اصول بیان کیے ہیں جنگ کے اور صلح کے، سب اصول بیان کیے گئے آپ کی خدمت میں مختصر طور پر، چونکہ ساری آیتیں ان چند دنوں میں نہیں پیش کیا تھا، البتہ ضروری ہے قرآن کی یہ آیات آ کر اس پر زیادہ بحث کی جائے. قرآن کی صرف وہ آیتیں نہیں کہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن کو سلیکٹڈ آیتیں کہ جو ہمارے کام کی ہیں وہ انتخاب کر لیں، باقی ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے لیے ہیں ہی نہیں. بعض حتیٰ ذاکرین، بعض حتیٰ اہل ممبر ڈھونڈ رہے ہوتے کہ کون سی آیت ہمارے کام کی ہے، کہاں پر نقطہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ یہ پورا کا پورا قرآن ہمارے کام کا ہے. اگر ہمارے کام کا نہ ہوتا تو اللہ اسے نازل نہیں کرتا، کوئی ایسی آیت نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو ہمارے کام کی نہ ہو. دادا قرآن کے سامنے جب جائے انسان تو پہلے سے اپنی ذہنیت بنا کر نہیں کی، ہمارے اس ذہنیت کے مطابق اگر کچھ ملے گا تو لے لیں گے، باقی سب صرف ثواب کے لیے. نہ، قرآن کے سامنے جائے تو اپنے آپ کو خالی کر کے جو بھی قرآن عطا کرے اسے لیتا چلا جائے. اور قرآن رسول اللہ کے بارے میں یہ جملہ کہتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ ہو. یہ نہیں کہو کہ رسول اللہ جو دے رہے ہیں اس میں ہم سلیکٹ کریں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے پسند کی ہیں وہ تو لے لیں، اور جو ہمارے پسند کی نہیں ہیں اسے رسول اللہ کی طرف واپس کر دیں. یہ سلیکٹڈ، اپنی طرف سے سلیکٹڈ اسلام، یہ خارجیوں کا اسلام بن جائے گا، یہ غالیوں کا اسلام بن جائے گا، یہ تکفیریوں کا اسلام بن جائے گا. اسلام یہ بہت ساری شکلیں اسلام کی سی، وہ لوگ جو اپنی پسند کا سلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. جب اپنی پسند کا کوئی سلیکٹ کرے گا تو ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوگی، ہماری پسند کچھ ہوگی، آپ کی پسند کچھ ہوگی، کسی اور کی پسند کچھ ہوگی. اتنے سارے فرقے کیوں بنتے ہیں؟ فرقے بننے کی وجہ ہی یہی ہے کہ لوگوں نے اپنی پسند کا اسلام قبول کرنا شروع کیا. فرقوں سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالی کریں اور خود کو پیش کر دیں قرآن کے سامنے، خود کو پیش کر دیں رسول اللہ کے سامنے، خود کو پیش کر دیں ان اہل بیت کے سامنے کہ جنہوں نے قرآن اور رسول اللہ کی سیرت کے سوا کچھ پیش ہی نہیں کیا. ہم بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت نے اپنی پوری 250 سالہ زندگی میں قرآن اور رسول اللہ کی سیرت کے سوا کچھ نہیں پیش کیا. اس لیے ہم کسی کی نہ توہین کرتے ہیں نہ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں. ہم کیوں اہل بیت کے راستے کے انتخاب کر رہے ہیں؟
اس لیے انتخاب کر رہے ہیں کہ اس یقین تک ہم پہنچے ہیں ان کی پوری زندگی کو دیکھ کر، سن 1100 سے لے کر کے سن 260 یہ جو ائمہ ہمارے درمیان میں رہیں گے، 250 زندگی کو دیکھ کر ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ یہی وہ ذوات ہیں کہ جنہوں نے خالص ترین اسلام پیش کیا ہے۔ دوسروں نے جتنا اسلام پیش کیا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ دوسروں نے کچھ بھی نہیں پیش کیا، دوسروں نے بھی پیش کیا ہے، لیکن مشکل یہی ہے کہ ہمیں ملاوٹی اسلام نہیں چاہیے، ہمیں خالص اسلام چاہیے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے خالص ترین اسلام پیش کیا ہے۔ اس لیے ہم بہت ہی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں جو رسول اللہ کا اور قرآن کا دین ملا ہے وہ اہل بیت کے ذریعے سے ملا ہے۔ البتہ ہاں، خوب بعد میں یہاں بھی ملاوٹیں کرنے کی کوشش کی گئیں، یہاں پر ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ جہاں بھی اہل بیت کے دین میں اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ لوگ کہ جو راہ حسین ابن علی پر چلنے والے ہیں اور جانتے ہیں کہ حسین ابن علی نے جنگ ہی اس لیے کی تھی تاکہ امت مسلمہ کو ملاوٹی بنی امیہ کے اسلام سے نجات دیں، ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس زمانے میں بھی راہ حسین ابن علی پر چل کر ملاوٹی شیعت سے اپنے آپ کو نجات دیں اور امت کو بھی نجات دیں۔ یہ ایک بڑی ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ خاص کر زیادہ ممبر کی ذمہ داریوں میں سے، چونکہ بھی ایک بہت بڑی کوشش کی جا رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر۔ MI6 برطانیہ کا سیکرٹ ادارہ ہے، اس کی طرف سے ایک بہت بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعت کو ختم نہ کیا جائے بلکہ ملاوٹی شیعت ڈال دی جائے، اصلی شیعت خود بخود خطرے میں پڑ جائے گی، اور ملاوٹی شیعت کے نمونے آپ اپنے آس پاس پہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیوں کسی اور کے پاس نہیں گئے، صرف اہل بیت کے پاس گئے؟ صرف اس لیے کہ اور سب نے ملاوٹی دین پیش کیا تھا، اہل بیت نے خالص دین پیش کیا تھا۔ تو اگر آج بھی ہم اسی معیار پر باقی ہیں تو آج بھی ہمیں اس دین کو نہیں قبول کرنا ہے جہاں پہ ملاوٹ پیش کی جا رہی، خالص دین، اہل بیت کا خالص دین، وہ کہ جو اہل بیت کے خالص دین کو سمجھتے ہیں، نادانوں کے ذریعے سے نہیں، جاہلوں کے ذریعے سے نہیں، تفرقہ بازوں کے ذریعے سے نہیں، تفرقہ پرستوں کے ذریعے سے نہیں، ان علماء سے، ان مجتہدین سے، ان فقہا سے، ان ورثائے انبیاء سے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے خالص دین سمجھنے کے لیے، ان سے اہل بیت علیہ السلام کا خالص دین لینا، ان سے قرآن اور اہل بیت اور رسول اللہ کی سیرت کو خالص طور پر لینا۔ بس ہماری گفتگو جو تھی وہ یہ کہ جہاد اور جہاد میں اصلی ترین جو ایک رکن ہے، جو آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، چونکہ وقت پہ مجلس تمام کرنا ہے، اصلی ترین جو جہاد میں ایک رکن ہے، متعدد قرآن کی مسلسل جو آیتیں بیان کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی جہاد کیا جائے وہ اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہو، جہاد اپنے لیے نہ ہو، اپنے قوت بازو کو دکھانے کے لیے نہیں ہو، اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے نہیں ہو، اپنی شجاعت کا اظہار کرنے کے لیے نہیں ہو، اپنے خاندان اور قبیلے کی بہادری کا اعلان کرنے کے لیے نہیں ہو، کیونکہ یہ کسی بھی نیت سے اگر جہاد کیا گیا تو یہ اسلامی جہاد نہیں بنے گا۔ اسلامی جہاد کی شرط یہ ہے کہ فی سبیل اللہ ہو۔ عام طور سے جہاد کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں سارے نقطے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ ایک اصلی نقطہ جو ہر آیت میں بار بار تکرار ہو رہا ہے وہ نہیں بیان ہوتا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فی سبیل اللہ۔ آپ بہت ساری مجلسیں سن چکے ہوں گے نا جہاد کے بارے میں، شہادت کے بارے میں بہت ساری مجلسیں، لیکن وہ اصلی ترین نقطہ جو ہر جگہ جہاں بھی جہاد کے مسائل چھڑتے ہیں اور زندگی کے بھی وہ سارے مسائل ابھی ہم اسے نہیں چھڑنا چاہتے، وہاں پہ جو اصلی نقطہ بار بار بیان ہوتا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، یہ سبیل اللہ سبیل اللہ اگر جا کے پورے قرآن میں سرچ کر ڈالیں بہت آسانی سے آپ ابھی آپ ڈھونڈا جا سکتا، ابھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں رہا۔ پہلے زمانے میں ایک آیت، ایک مطلب کو، ایک موضوع کو ڈھونڈنے کے لیے پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک علماء پڑھتے تھے، تب ایک موضوع پہ تیاری ہوتی تھی، ابھی کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی 2 منٹ کے اندر ساری چیزیں سرچ کر کے نکالی جا سکتی ہیں۔ آپ جا کے ڈھونڈیں کہ جہاں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے جہاد کی مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں، وہاں پر ایک نقطہ یہ ضرور بتایا جاتا ہے، فی سبیل اللہ ہو، یعنی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے۔ کہ دوسری جگہ قرآن سورہ عنکبوت میں کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا، اور بھی آگے بڑھ گئی بات، فی سبیل اللہ سے فینا تک پہنچ گئی، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں، فینا یعنی خود میرے لیے، اب سبیل کا لفظ بھی یہاں پہ ہٹا دیا گیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو میرے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو ہم خود ہدایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ہاتھ پکڑ کر ہدایت کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اپنے فرشتوں انبیاء کے ذریعے سے، اپنے اولیاء کے ذریعے سے، یہ نہیں کہ وہ اس زمانے میں تھے نہ آج ہدایت کرتا ہے پروردگار۔ الہی نیت انسان میں پیدا ہونا ضروری ہے، یہ بنیادی مرحلہ ہے۔ لہذا مجاہد وہ نہیں ہے یا شہید وہ نہیں ہے کہ جو قتل ہو گیا، حتیٰ اگر رسول اللہ کے ساتھ بھی قتل ہوا ہے یہ ابھی شہید نہیں بنا۔ شہید بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ شہید ہوا ہو، یہ اہم ترین نقطہ ہے۔ اور فی سبیل اللہ شہید ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ فی سبیل اللہ وہی شہید ہو سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کو فی سبیل اللہ شروع کر دیا ہو۔ یوں تو نہیں کہ زندگی کسی اور راہ میں جا رہی تھی، ایک بیگ قتل ہو گیا فی سبیل اللہ، یہ نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اصول ہیں، یہ بنیادیں ہیں۔ جس نے اپنی زندگی میں فی سبیل اللہ کا تجربہ کر لیا ہو، پریکٹس کر لی ہو، جس نے پڑھائی لکھائی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، اس میں جس حد تک کہ یہ کام کوئی بہت سخت نہیں ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کام تو مولوی کا ہے، یہ کام تو علماء کا ہے، یہ کام نہیں ہے، یہ علماء کے لیے نہیں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ ہم قرآن نازل کر رہے ہیں علماء کے لیے، کہیں ہیں یہاں پہ کہیں پر کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا یہ قرآن نازل ہو گیا حوزے کے لوگوں کے لیے، نہ، قرآن ہے پوری امت کی ہدایت کے لیے، تمام بشریت کی۔ لہذا نقطہ قتل ہونا نہیں ہے، ہماری زیادہ توجہ ہوتی دیکھو بیچارہ قتل ہو گیا، گردن کٹ گئی، زخمی ہو گیا، بچوں سے جدا ہو گیا، بیوی اس کی بیوہ ہو گئی، ہماری توجہ قتل ہونے پر اور قتل ہونے کے اثرات پر زیادہ ہوتی ہے، جبکہ قرآن توجہ دلانا چاہتا ہے قتل ہونا اہم نہیں ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہونا اہم ہے۔ قتل تو بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں، کون انسان آیا جو مرا نہیں، سب کو مرنا ہے، مرنا تو ہر ایک کو ہے، کوئی قتل ہو کے مر رہا ہو، کوئی ایسے مر رہا ہو، کوئی ویسے مر، بہت سارے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، ابھی ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے جو ہر مہینے سوسائڈ کر لیتی ہے، یہ بھی اپنی جان جا کر دے دیتے ہیں، لیکن کتنی گھٹیا جان۔ تو جان دینا اہم نہیں ہے عزیزو، جان آج داعش کے لوگ بھی دے رہے ہیں، ابھی خوب مارے جا رہے ہیں الحمدللہ، ان ملعونوں سے امت مسلمہ کو نجات مل رہی ہے، ابھی چند گھنٹے پہلے ہی کافی بڑا اچھا کامیابی ہوئی ہے حلب میں، الیپو میں، موصل میں بہت تیزی سے کامیابی چل رہی ہے، یہ دو بڑے مرکز ہیں، حلب جو ہے وہ سیریا کا بڑا مرکز ہے، موصل جو ہے عراق کا بڑا مرکز تھا، یہ دونوں ختم ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ وقتی طور پر، یہ اتنا بڑا فتنہ بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے اتنا ذہن کام کر رہا ہے کہ یہ جلدی چھوڑنے والے نہیں ہیں، نئے نئے فتنے لا کر کھڑے کریں گے، لیکن ہم کو فتنوں سے کوئی ڈر بھی نہیں ہے، اگر ہمارے پاس راستہ معین ہو تو کوئی ڈر نہیں ہے، ڈر انہیں ہوا کرتا ہے جو کمزور ہوا کرتے ہیں، کمزوروں کو ڈر ہے دشمنوں سے، دشمنوں سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، دشمن کتنا بھی لائے، دشمن کے آنے کے بعد ہم مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ شیعت کمزور تھی لیکن جتنی زیادہ اس کی دشمنی کی گئی اتنی ہی قوی ہوتی چلی گئی، تاریخ میں کبھی بھی شیعت اتنی زیادہ مضبوط نہیں رہی جتنا آج ہے، تاریخ پوری تاریخ میں کبھی بھی شیعت اتنے اس بلندی پر نہیں رہی جتنی آج ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں دشمنی بہت زیادہ کی گئی ہے، بدترین دشمنی کی گئی، اور اسلام کے بھی آ رہے، اسلام بھی کبھی اس عظمت کے ساتھ جو آج اپنی تصویر پیش کر رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ اسلام کو لوگ جذب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ دشمنی بہت زیادہ ہے۔ میں نے خود ایسے لوگ انٹرویو پڑھا ہے کہ میں نے اسلام کو قبول اس لیے کیا کہ میں نے 9/11 کا کیس دیکھا، 9/11 کا کیس بنایا ہی گیا تھا اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اسلام کا چہرہ خراب کرنے کے لیے خود بنایا تھا، اب یہ ثابت ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے، خود یہ سارا ڈرامہ خود رچا تھا، یہ سارا ڈرامہ تھا، یہ ڈرامہ خود ہی بنایا گیا تھا، بنایا کس لیے گیا تھا کہ دو بلڈنگیں گرا کر اگر دو ملک عراق اور افغانستان جیسے ملک پہ ہم قبضہ کر لیں گے تو کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے، دو بلڈنگوں کے بدلے میں دو ملک، یہ ان کے ڈرامے تھے، یہ ڈرامہ لمبا کیا تھا، لیکن وہ انٹرویو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، کہہ رہا کہ میں نے اسلام قبول ہی، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اسلام قبول ہی اس لیے کیا کہ 9/11 کا مسئلہ سامنے آیا، پھر میں نے سوچا کہ مجھے پڑھنا چاہیے کیا ہے اسلام، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں اسلام کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں. جب میں نے قرآن اگر پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے زندگی کا. اور ایسے ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، یعنی دشمن اپنی سازشیں کر رہا ہے. یہ قرآن کا وعدہ ہے، مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین. تم اپنا مکر کرو، اللہ بھی کچھ کرنا جانتا ہے، اللہ کو کوئی جلدی نہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ اگر ایک کیا کرے، معجزہ دکھائے، معجزہ دکھائے، معجزہ دکھائے، داعش کو ایک مرتبہ میں ختم کر دے. اس طرح ختم ہو جائیں گے تو، اگر صدام کو معجزے کے ذریعے سے ختم کر دیتا اللہ تو آج مزہ نہ آتا، آج عبرت نہ بنتا. ہر ملعون ختم ہوگا، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پروسیس طے ہو، یعنی امتوں میں اتنا قوت پیدا ہو، امت اتنی طاقتور ہو. اللہ چاہتا ہے کہ امت کو قوی کر کے اس کے ذریعے سے باطل کو ختم کیا جائے. لہذا وہ اصلی نقطہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ اصلی نقطہ اہم ترین نقطہ ہے، یعنی یہ ساری مجلسوں کا آپ خلاصہ بھی سے سمجھ لیں کہ قتل ہونا، مارا جانا یہ اہم نہیں ہے، یا حتی صلح کر کے اپنی جان کو بچا لینا یہ اہم نہیں ہے. اصل مسئلہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہو رہا ہو، اور فی سبیل اللہ اسی وقت ہو سکتا ہے، کوئی انسان فی سبیل اللہ اسی وقت قتل ہو سکتا ہے جبکہ وہ زندگی میں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے پر آ چکا ہو. کوئی حسین ابن علی کے ساتھ مقتل تک اس وقت جا سکتا ہے جب وہ زندگی میں راہ سبیل پر، سبیل اللہ پر آ چکا ہو، ورنہ ممکن نہیں ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا آئے گا کہ اس کو نکلنا پڑے گا یہاں سے، اور نکلے، بہت سارے لوگ نکلتے چلے گئے. اب کل آپ کے سامنے وعدہ کیا تو وہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چند سیرت کے نمونے، خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ رسول اللہ نے جنگ و صلح کے درمیان میں کیا نمونہ پیش کیا. نمونے بہت زیادہ ہیں لیکن چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو. اور یہ نمونے صرف تاریخ کے طور پر نہیں پیش کیے جا رہے ہیں، یہ نمونے اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ نمونے ہیں اس لیے کہ اس انداز کی امت مسلمہ ترتیب بنتی چلی جائے، تربیت پاتی چلی جائے. اصل رسول اللہ کو، اہل بیت کو صرف پیغام بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، ان کو ایک نمونہ بنا کر بھیجا گیا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کیوں؟ تم رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی کو تبدیل کرتے چلے جاؤ. لہذا یہ جو نمونے پیش کیے جا رہے ہیں یہ تاریخ میں اپنے انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے، جانکاری کے لیے فقط نہیں ہے، بلکہ زندگی کو، دو دن پہلے عرض کیا، زندگی کو حسین اور خوبصورت بنانے کے لیے. چونکہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین ترین اگر کسی کی زندگی ہے تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی نہیں رہ چکا، شاید آپ محسوس نہ کر پائیں، شاید ہم محسوس ابھی نہ کر پائیں، کیونکہ دیکھا نہیں گیا ہے، اس حسن کو دکھایا نہیں گیا ہے. جنہوں نے آ کر پڑھا قریب سے انہوں نے دیکھ لیا، تو دوسرے مذہب کے لوگوں نے رسول اللہ کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا تو اس حسن کو دیکھ لیا. امیر المومنین کی جب زندگی کا مطالعہ کسی نے کیا تو امیر المومنین کی زندگی کے حسن کو دیکھ لیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو. ممکن ہے وہ حسن ہم نہ دیکھ پائیں لیکن جار جرداک جیسا کرسچن بھی آ کر دیکھ لے، اور اتنا مجبور ہو، امیر المومنین کی زندگی سے اتنا متاثر ہوتا چلا جائے کہ پانچ جلدیں کتاب امیر المومنین کے بارے میں لکھی، ایسی کتاب کی جو نہ کوئی شیعہ لکھ پایا ابھی تک، نہ کوئی سنی لکھ پایا. اب یہ فرصت نہیں، بتاؤ کیسے اس کے اندر یہ تبدیلی آئی تھی، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. ابھی پچھلے ہی سال، دو سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. آپ چاہیں تو وہ کتاب پڑھیں، اچھی کتاب ہے، ہمارے علماء نے تائید کی ہے، دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے، امام علی، دا وائس آف ہیومن جسٹس، علی ابن ابی طالب، انسانی عدالت کی آواز. بہت نام بھی بہت پیارا ہے، امام علی صوت و عدالت الانسانیہ، اصل میں عربی میں لکھی ہے، لبنان کے رہنے والا ہے، پھر اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کی زندگی کے حسن کو ہم دیکھ لیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کوئی شیعہ ہے یا مسلمان ہے یا کیا ہے. نہ حسن وہ چیز ہے جو خود لوگوں کو جذب کرتی چلی جاتی ہے، خود کھینچتی چلی جاتی ہے. رسول اللہ کی زندگی کے حسن، رسول اللہ انسان کرسچن تعجب میں پڑ جاتا ہے جب ہمیں رسول اللہ کے اس عمل کو دیکھتا ہے کہ 21 سال جن لوگوں نے رسول اللہ کو اور امت مسلمہ کو اتنی اذیت پہنچائی تھی، جب انہی پر فتح مکہ میں غلبہ حاصل ہوتا ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں سب کو معاف کر دو، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو.
نعرہ سلوا
واقعہ، اب یہ واقعہ ہم نہیں دہرائیں گے چونکہ پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کہ ایسے وہ منظر انسان دیکھے کہ 13 سال تک مکے میں مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، آنتیں لے آ کر، گندی آنت، اونٹ کی آنت کہتے ہیں آپ لوگ بھی، گندی آنت لے آ کر رسول اللہ کے اوپر ڈال دیتے تھے، کوڑا ڈالا کرتے تھے، بچوں کو لاتے تھے آمادہ کر کے پتھر مارنے کے لیے لاتے تھے. پھر رسول اللہ مدینے آ گئے تو جنگ پہ جنگ، جنگ پہ جنگ، کیا سازشیں، کیا تحریکیں، کیا کوششیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب رسول اللہ خود مکے میں داخل ہوئے تو وہاں سعد ابن عبادہ اور دیگر اصحاب کی آواز تھی، آج تو بدلہ لینا ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج 21 سالہ انتقام کا دن ہے. اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے نہیں، آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج رحمتوں کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے. معاف کر کے تو کوئی دیکھے، بہت ہی حسین ہے. دشمن سے انتقام لینا بھی لذت بخش ہے لیکن گھٹیا انسانوں کے لیے، پست پست لوگوں کے لیے ہے. یعنی آپ آج دنیا کے لٹریچر میں یا فلمی دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں بہت زیادہ زور دیا، یہ ہو گیا انتقام تو لینا ہے، اور انتقام لینا، انتقام لینے کے جذبات، انتقام لینے کو بڑھا کر پیش کرنا، اتنا بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں انتقام تو ضروری ہے. اور یہ کرتے کرتے ہم نے امام زمان کو آگے ایسا بنا دیا، امام زمان آئیں گے تو بس انتقام لیں گے، کیا لیں گے؟ گردنیں کاٹنا شروع کریں گے. امام زمان کا انتقام گردن کاٹنا نہیں ہے، امام زمان انتقام لیں گے لیکن گردنیں کاٹ کر نہیں، بلکہ ظلم کے مقابلے میں عدل کی حکومت قائم کر کے انتقام لیں گے.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
اللہ
اکبر، نعرہ سلامت حجت ولی اصحاب امام محمد، برائے حکومت امام زمان علیہ السلام جلد سے جلد قائم ہونے کے لیے جوش ایمانی کے ساتھ تہ دل سے بلند سے بلند تر باطل فرض ہم سینما
انتقام کو اپنے معیاروں پر آ کر نہیں دیکھیں. اگر انتقام انہیں لینا ہوتا کربلا کا تو سب سے زیادہ انتقام لینے کا حق امام سید سجاد کو تھا، لیکن امام سید سجاد علیہ السلام کے سامنے سگے بھائی جناب اکبر کا قاتل اور جس نے امام صلی اللہ علیہ السلام کے گلے پر تیر مارا تھا وہ سامنے آتا ہے، اسے کھانا دے رہے ہیں، اسے پانی دے رہے ہیں، اسے ساری سامان فراہم کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ کے جب اس کو ہوش آیا، چونکہ پیاسا مرنے جا رہا تھا، جب اسے ہوش آیا اور دیکھا امام سید سجاد ہیں، کہا کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، کہا میں پہچانتا ہوں، تو میرے بھائی کا قاتل ہے، تو نے میرے بابا کے گلے پہ تیر مارا تھا، لیکن وہ تیرا عمل تھا، یہ میرا عمل ہے، اہل بیت کا عمل یہ ہے، اہل بیت کا انداز یہ ہے. لہذا پست اور گھٹیا لوگوں کو انتقام میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور جب دشمن پر غلبہ آ جائے اور غلبہ پانے کے بعد چھوڑ دیا جائے تو عظیم انسانوں کو لذت محسوس ہوتی ہے. معیار، اگر انسان کا معیار پہچاننا ہے تو ایک معیار یہ ہے کہ گھٹیا لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو اختیار ملے تو فوراً انتقام لینا شروع کریں، یہ ہیروز نہیں ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ پست لوگ ہیں، یہ معاشروں کے پست لوگ ہیں جو اگر ایسے پروگرامز پیش کرتے ہیں کہ جہاں پر سب کچھ انتقام لیا جاتا ہے، اور معاشرے کے عظیم لوگ وہ ہیں کہ جو 21 سالہ زخموں کے باوجود جنہوں نے قربانیاں دیں، چچا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، سینہ چاک ہوتے ہوئے دیکھا، ایسے حالات کے باوجود جب مکے میں داخل ہوتے کہتے ہیں سب کو معاف کر دو، انتم الطلقاء، جاؤ آزاد ہو، سب کے سب معاف ہے. یہ رسول اللہ کی سیرت تھی، جنگ کی یہ سیرت تھی، جنگ میں رسول اللہ اس طرح پیش آتے تھے. جنگ خیبر میں آ کر لوگوں نے کہا کہ، چونکہ جنگ خیبر میں قلعے میں جو پانی جا رہا تھا وہ باہر چشمے سے جا رہا تھا، تو اگر لوگوں نے رسول اللہ کو مشورہ دیا کہ یہ یا تو پانی روک دیا جائے، پہلے یہ کہا، پہلے ان کی ضرورت نہیں پڑے گا کہ پانی میں زہر ملا دیں. خوب، آج جنگ کی اسٹریٹجی طے کرنے والے اس کو بہت ہی اہم نقطہ سمجھیں گے جنگ جیتنے کے لیے. ہاں یہ بہترین نقطہ ہے، جنگ اصل جنگ لڑنی نہیں پڑے گی، کسی کی جان نہیں جائے گی، کوئی مارا نہیں جائے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، زہر ملا دیا سب اندر اندر قلعے میں خود ہی مر جائیں گے۔ لیکن بعض لوگوں کی اتنی جرات نہیں ہوئی، چونکہ رسول اللہ کو جانتے تھے کہ رسول اللہ ایسا نہیں کر سکتے، کہا کم سے کم پانی روک دیں، چونکہ ان لوگوں کی ذہنیت یہیں تک پہنچتی تھی، یا پانی میں زہر ملا دیں کہ اندر سب کے سب خود ہی مر جائیں گے، یا پانی کو روک دیا جائے۔ رسول اللہ نے کہا نہ زہر ملایا جائے نہ پانی کو روکا جائے۔ پانی روکنا کسی کا حق نہیں ہے، چاہے کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو۔ جب شام کے لشکر نے نہر فرات پر قبضہ کیا تو امیر المومنین کے لشکر پہ جنگ صفین میں پانی روک دیا، پیاس سے تڑپ رہے تھے، یہاں تک پہنچ گئے کہ جانے جانوں کا جان جانے کا خطرہ ہو گیا۔ امیر المومنین کو سخت خطبہ دینا پڑا کہ اب تم آگے بڑھو ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی، آگے بڑھو مضبوطی کے ساتھ، آگے بڑھو۔ نجیب بلاغہ میں خطبہ موجود ہے، نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ، اور حملہ کیا، نہر فرات پہ قبضہ کر لیا۔ جب قبضہ کر لیا تو حاکم شام پریشان ہو گئے، پانی ابھی تک ہم نے روکا تھا، اب علی ابن ابی طالب روکیں گے۔ کہا کہ تو علی ابن ابی طالب کو اپنے جیسا نہ سمجھ، علی ابن ابی طالب پانی نہیں روک سکتے، یہ اللہ والوں کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اصولوں کے پابند ہیں، اصولوں کی مجبوریاں۔ امیر المومنین کہتے ہیں اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو ہم بھی جانتے تھے کہ کیسے، لولت تقا ہم بھی جانتے تھے، لکن تو ادھ الناس ہم بھی بہت ساری سیاست کر سکتے تھے، لیکن الہی انسانوں کے کچھ پرنسپلس ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ توڑے نہیں جا سکتے۔ اسی جنگ خیبر میں اسود رائی نام کا شخص آیا جو تمام یہودیوں کا، جی اسود رائی نام، تمام یہودیوں کا چرواہا تھا، یعنی خیبر کے اندر کے تمام، چونکہ اصلی اس زمانے میں خاص کر جنگ کی حالت میں، جنگ کی حالت میں کھانا بہت ہی اہمیت کا مال ہے۔ شاید آپ لوگوں نے جنگ کے حالات نہیں اتنا جانے ہیں نہیں، لیکن پڑھا ہوگا بعض لوگوں نے، جنگ کے حالات میں ایک بڑے لشکر کے لیے جہاں ایک بڑی تعداد میں لشکر موجود ہو وہاں پہ کھانے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ مناسب وقت میں کھانا پہنچتا رہے۔ کھانا اگر روک دیا گیا ہے اگر دو چار دن تو یہ خود ہی بیچارے مرنے کے لیے اور جنگ ہارنے کے لیے ہار جائیں گے جنگ۔ اور ادھر رسول اللہ کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ اتنا زیادہ غذائی کمی ہو چکی تھی کہ لوگ گدھے کو کاٹ کر جا رہے تھے پکانے کے لیے اور کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ گدھا چونکہ مکروہ ہے شرعی مسئلے کے اعتبار سے، گدھا گھوڑا یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے نا، جانتے ہیں نا، کہ کل یہ نہ کہیں کہ مولانا کیا پڑھ کے چلے گئے نا، مکروہ ہے۔ لیکن گدھے کی ایک دوسری اہمیت بھی بہت زیادہ حاصل ہے کہ اگر سامان کو منتقل کرنا ہے تو وہاں پر گھوڑا اتنا کام نہیں آئے گا، گدھا زیادہ کام آئے گا۔ گدھے کو ہمارے ایشیا میں حماقت کا جانور سمجھا جاتا ہے، لیکن یورپ میں گدھے کو استقامت کا جانور سمجھاتا جاتا ہے، گدھا جو ہے برا نہیں سمجھا جاتا الگ الگ جگہوں پہ۔ چونکہ بہرحال گدھے میں ایک نہایت، اس کوئی بھی جانور اتنی بلندیوں تک اتنی سختیوں تک نہیں جا سکتا بوجھ اٹھا کر جتنا گدھا جا سکتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے جب گدھا کھانا شروع کیا، رسول اللہ نے کہا کہ نہیں حرام، اس وقت منع کر دیا سختی سے، گدھا یوں مکروہ ہے، لیکن وقتی طور پر اسلامی حاکم کو اس بات کا حق ہوتا ہے سیکنڈری حکم کے طور پر کسی چیز کو منع کر دے گی، یہ اس وقت جائز نہیں ہے، گدھے کو منع کر دیا۔ یعنی بھوک کا عالم یہ تھا، ادھر اسود رائی جو یہودیوں کا چرواہا تھا وہ مسلمان ہو گیا، باہر چونکہ چرواہا تھا، چرواہا باہر تھا، جانور کو چرا رہا تھا، رسول اللہ کی سیرت کو، رسول اللہ کے کردار کو، رسول اللہ کے انداز کو، یہی پانی نہ بند نہ کرنا، یہی پانی میں زہر نہ ملانا، اور امت مسلمہ کے کردار کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو کر رسول اللہ کے پاس آ گیا۔ جب رسول اللہ کے پاس آیا کہا سارے جانور میرے پاس ہیں، یہ جانور ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں چونکہ ہم ان کے چرواہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، ٹھیک ہے تم مسلمان ہو گئے لیکن تم امین تھے اس قوم کے، لہذا اپنی امانت داری کا حق ادا کرو، یہ سارے جانور پلٹا دو، تم میرے پاس آ جاؤ لیکن جانور پلٹا دو۔
نعرہ
سلوات، یہ حالت جنگ میں ہو رہا ہے، یہ صلح کے زمانے میں نہیں، یہ حالت جنگ میں ہو رہا ہے۔ چونکہ جنگ کی حالت میں ہر چیز کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے، دنیا کی سیاست میں جنگ ہے تو سب جائز ہے، اور وہ مسلمان بھی ہو گیا، یہاں بھوکے بھی ہیں، یہاں غذا کی کمی بھی ہے، لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بھوکا رہنا گوارا ہے لیکن بغیر اجازت کے کسی کے جانور کو استعمال کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے، لہذا تم آ جاؤ لیکن جانور دے کر آؤ، ہم تمہیں اسی وقت قبول کریں گے جب اپنی امانت داری کا حق ادا کر کے ان کے جانور پلٹا کے آ جاؤ گے. یہ حالت جنگ میں رسول اللہ کی سیرت رہی ہے. اسی جنگ حنین جب جیتی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت نہیں ہے, میں یہاں پہ حوالے بھی سب لکھے ہوئے ہوں لیکن اتنا فرصت نہیں ہو پائے گی اور گفتگو کو وقت پہ تمام کرنا ہے. جنگ حنین جب جیتی رسول اللہ نے, یہ جو آبی واقعہ بیان کیا ہے یہ سیرت ابن ہشام کا ہے کہ جلد نمبر 3 صفحہ 344, پہلے والا واقعہ جو وسائل الشیعہ باب جہاد میں خود ہمارے پاس موجود. جنگ حنین جیتنے کے بعد رسول اللہ نے معاف کر دیا, اور صرف معاف نہیں کیا اسی طرح جیسے مکے میں ہوا تھا, صرف معاف نہیں کیا بلکہ بہت سارے لوگوں کے اموال بھی پلٹا دیے. جو لوگ مسلمان لوٹ کے آئے تھے کہا لے جاؤ واپس کر دیا. وہ واقعہ سنا ہے کہ جب عمر بن عبدوت کی بہن گزر رہی تھی, عرض کیا کہ اہل بیت نے جو سیرت پیش کی ہے وہ سب رسول اللہ کی سیرت کا نمونہ ہے. امیر المومنین کی سیرت رسول اللہ کی سیرت کا نمونہ ہے. عمر بن عبدوت کی بہن جب گزری اور اپنے بھائی کے پاس سے, بھائی کی لاش سامنے پڑی ہوئی تھی, جب اس کی لاش کو دیکھا دیکھا نہایت یہ احترام سے پڑی ہوئی, چونکہ عرب میں دستور یہ ہوتا تھا جب کوئی غلبہ پاتا تھا تو اس کے اسلحے لے جاتا تھا, اس کی زرہ کھول کر لے جاتا تھا, اس کے لباس قیمتی ہوتے تھے, اس زمانے میں اہمیت ہوتی تھی, اس کو لے جاتا تھا. اور جنگ خندق میں بہت مجبوری تھی, مسلمان جنگ خیبر کے بعد مضبوط ہوئے مالی اعتبار سے, جنگ خندق تک بہت مجبوری تھی, کھانے کو نہیں تھا. اسی جنگ خندق میں ایک خرما کھا کر پانی پینا پڑتا تھا پیٹ میں, رسول اللہ خود اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر اسی جنگ خندق میں لڑ رہے تھے, تین تین دن کے بھوکے تھے. جناب زہرا چند روٹیاں پکا کر لائیں, ٹکڑے ٹکڑے بانٹا رسول اللہ نے, یہ حالت تھی. لیکن اس حالت کے باوجود جہاں پر ایک زرہ کی بہت زیادہ قیمت ہوتی تھی, وہ بھی عمر بن عبدوت کی زرہ, اس کا لباس, اس کی تلوار, اس کی کھود, لیکن اس کی بہن کا وہاں سے گزر ہوا دیکھا سب کچھ محفوظ ہے, تو اس کی بہن کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی پہ روؤں گا نہیں, کیونکہ جس انسان نے قتل کیا ہے وہ بہت ہی شریف انسان تھا, ایک شریف انسان کے ذریعے میرا بھائی مارا گیا ہے, لہذا میں اپنے بھائی پر گریہ نہیں کروں گی. جنگ خندق میں, اسی جنگ خندق میں نوفل بن عبداللہ ہوئی, جو میں نے کل یا پرسوں بھی ذکر کیا کہ ایک کو تو مارا تھا امیر المومنین نے, دوسرا بھاگ رہا تھا, بھاگتے بھاگتے خندق میں گر گیا, خندق میں گر کے مر گیا, کیونکہ خندق گہری بھی تھی اور اس میں آگ اور لکڑی بھی ہوتی تھی, وہ جل گیا اور مر گیا. ادھر ابو سفیان نے 10,000 دینار بھیجے تاکہ میرے اس بڑے سپاہی, چونکہ بہت بڑا بہادر تھا وہ, عمر بن عبدوت کے تقریب نزدیک تھا اسی لیے وہ خندق پار کر کے آیا تھا, ہر ایک تو نہیں آ سکتا تھا, اس کو 10,000 دینار رسول اللہ کی طرف بھیجے کہ یہ لاش پلٹا دی جائے. رسول اللہ نے وہ 10,000 دینار بھی دے دیے اور وہ لاش بھی پلٹا دی. وہی ابو سفیان جس کی بیوی نے جناب حمزہ کے سینہ چاک کر کے چبایا تھا, وہی ابو سفیان لاش بھی پلٹائی اور 10,000 دینار بھی پلٹا دیے, یہ کہہ کر کہ ہم مردوں کے بدلے میں کھانا نہیں کھاتے, ہمیں ایسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے جو مردوں کے بدلے میں لیا جا رہا ہو. اور جنگ کے وقت میں رسول اللہ یہ تعلیمات دیا کرتے تھے, یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو, لا تقتلوا امراتن ولا ولیدن ولا شیخن ولا تحرقوا نخیلن ولا ذرا, دیکھو کسی بچے پہ کوئی تکلیف نہ ہونے پائے, کسی بچے کو نہیں مارنا, کسی خاتون کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا, یہ سب تو جنگوں میں نہیں ہوا کرتا. جنگ میں صرف تلوار چلانا لوگ جانتے ہیں, تلوار روکنا نہیں جانتے, لیکن رسول اللہ نے کہا کہ تلوار چلاؤ دشمن کے مقابلے میں, لیکن کہیں یہ تلوار رکنا بھی چاہیے, لہذا بچوں کے سامنے جب پہنچو تو تلوار روک دو, خواتین کے سامنے جاؤ تو تلوار روک دو, کسی بوڑھے انسان کو دیکھو تلوار روک دو, صرف ان سے لڑو کہ جو آ کر تم سے لڑ رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, ایک بہت ہی بڑی اسٹریٹجی جنگ کی یہ ہوتی کہ پیچھے سے ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ انسان خود بخود شکست ماننے کو تسلیم ہو جائے. اس کے لیے کیا کرتے تھے, زراعتوں کو جلا دیتے تھے, یعنی کھیتیوں کو جلا دیتے تھے, باغات کو جلا دیتے تھے تاکہ کھانے کو نہ ملے. رسول اللہ نے حکم دیا باقاعدہ طور پہ کہ ولا تحرقوا نخیلا ولا ذرا, دیکھو باغات کو جلانا نہیں, نخیل یعنی وہی کھجور کے درخت, چونکہ زمانے وہاں پر کھجور ہی کے درخت تھے, اور نہ ہی زراعتوں کو جلانا. جنگ احد میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت شہید ہوئے, حملہ ہوا, رسول اللہ گرے, زخمی ہوئے, اور زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے دانت ٹوٹ گئے, چہرہ زخمی ہو گیا تھا رسول اللہ کا, اور جنگ کی بدترین حالت تھی, رسول اللہ کے چچا کو شہید کر دیا گیا تو بہت ہی نہایت ہی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا۔ رسول اللہ کا دل بھرا ہوا تھا، غم سے بھرا ہوا تھا ان شہیدوں کی بنیاد پر، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے جب آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس قوم کے لیے بد دعا کریں، کہ رسول اللہ کی بد دعا کا اثر ہے، اے رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحما، میں لعنت بھیجنے کے لیے نہیں مبعوث کیا گیا ہوں، میں لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں اور رحمت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ تاریخی کلمات ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے یہ دعا فرمایا، عجیب دعا ہے، آپ تھوڑا اپنے آپ کو جنگ احد کے میدان میں لے کر جائیں جہاں سب فرار کر رہے تھے، رسول اللہ زخمی تھے، امیر المومنین جنگ کرتے کرتے اتنا زخم کھا چکے تھے جسم پر کی ہر طرف زخمی زخم تھا، معمولی جنگ نہیں تھی، ایسے میدان میں تھوڑی دیر اپنے آپ کو پہنچائیں اور وہاں رسول اللہ کے پاس جائیں اور رسول اللہ کی زبان پہ دیکھیں کیا کلمہ جاری ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو رہا تھا، اللہم ہذہ قومی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے اللہ اس قوم کی ہدایت کر، یہ لوگ نادان ہیں، جاہل ہیں، یہ نادان ہیں۔ اس منظر میں اپنے آپ کو دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، کس حالت میں رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، کتنا بڑا دل چاہیے ایسی دعا کرنے کے لیے۔ قرآن نے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، اے رسول اللہ کیا میں نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ اس راہ پر چلنے کے لیے بڑے دل کی ضرورت ہے، کشادہ سینوں کی ضرورت ہے۔ کشادہ وہ نہیں کہ جو سینٹی میٹر سے ناپا جائے، کبھی کبھی وہ سینٹی میٹر سے بہت کشادہ ہوتا ہے لیکن اندر سے بہت تنگ ہوتا ہے، حتیٰ اپنے بھائی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ جنگ احد کے قاتلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، پروردگارہ اس قوم کی ہدایت فرما، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ نادان لوگ ہیں، نادانوں سے، نادانوں کو بد دعا نہیں کی جاتی، نادانوں کی ہدایت کی دعا کی جاتی ہے رسول اللہ کی سیرت میں۔ جنگ ذات الرقا میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دعا کے اور بیان کریں، وقت تمام ہو رہا ہے۔ جنگ ذات الرقا میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک سیلاب آیا، ایک درخت کے نیچے رسول اللہ بیٹھے تھے، سیلاب کے نتیجے میں بیچ میں فاصلہ ہو گیا، لشکر ادھر تھا، رسول اللہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دشمن نے دور سے دیکھا کہ رسول اللہ وہاں درخت کے نیچے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھوم کر آیا اور آ کر رسول اللہ کے پیچھے سے آ کر کہتا ہے، پیچھے آ کر، وہ معمولی جنگ ہے، حالت جنگ میں ہے، آ کر رسول اللہ کے سامنے پیچھے سے آ کر کہتا ہے کہ آج کون ہے جو آپ کو میرے ہاتھوں سے بچائے گا؟ وہاں پہ اصحاب نہیں تھے، لشکر نہیں تھا، رسول اللہ بھی خالی ہاتھ تھے، خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے، تو رسول اللہ سے کہتا ہے کہ آج کون ہے جو آپ کو آج اس وقت میرے ہاتھوں سے اور میری تلوار سے بچا لے گا؟ رسول اللہ نے سر کو اٹھایا اور اٹھا کے نہایت ہی سکون کے ساتھ، یہ سکون ہے میں ایسی سو، یہ سکون کہاں ہوگا؟ اگر کسی کو صرف اپنے قوت بازو پہ بھروسہ ہو تو یہاں پر سکون نہیں ہو، گھبرا جائے گا، چونکہ نہ تلوار ہے نہ حملہ کر سکتے ہیں، تلوار سر پہ لٹکی ہوئی ہے، لیکن جس کو اللہ پر بھروسہ ہوا کرتا ہے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، اس کا سکون کبھی نہیں چھنتا۔ اللہ رسول اللہ نے نہایت اطمینان سے سر کو اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا کہ تیرا اور میرا پروردگار میری حفاظت کرے گا، اور اس جملے کا اثر ایسا اس کے اوپر ہوا کہ وہ پھسل گیا، بارش بھی ہو رہی تھی، پھسل کر گرا، اور جیسے ہی گرا رسول اللہ نے تلوار اٹھا لی، اور اٹھانے کے بعد کہا اب بتا، اب تجھے کون بچائے گا؟ میرا بچانے والا تو تھا، اس نے بچا لیا، اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ تھا ہوشیار، اس نے کہا آپ کا کرم ہمیں بچائے گا۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلا جا۔
نعرہ سلوات،
یہ تاریخ کا واقعہ نہیں پڑھ رہے عزیزو، یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کرداروں کی ہمیں ضرورت ہے، یہ سیرتیں اسی لیے رکھی گئی ہیں تاکہ یہ سیرتیں آ کر اثر کرتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس ملعون ترین انسان آیا تھا جو آ کر بدتمیزی کر رہا تھا، خود امام حسن سے نہیں، صرف امام کی شہادت کے بھی دن آ رہے ہیں، خود امام حسن کے نام پہ اگر بدتمیزی کرتا پھر بھی یہ قابل برداشت ہے، امیر المومنین کے بارے میں بدتمیزی کر رہا تھا، اور امیر المومنین صرف امام حسن علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، ولی خدا بھی ہیں، رسول اللہ کے جانشین بھی ہیں، لیکن ایسے وقت میں کیا کریں امام حسن؟ امام حسن اس کو دیکھتے رہے, وہ بولتا گیا بولتا گیا, چپ چاپ کھڑے رہے, بالکل آہستہ خاموش, کچھ نہیں بولنے. جتنا بھی اسے بولنا تھا جب سب کچھ بول چکا, اب ہمارے آپ کے دل میں کیا گزر رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں, ایک الٹا تھپڑ لگانا یا تلوار لگانا تاکہ کم سے کم یہ زبان تو بند ہو جائے, نازیبا کلمات ادا کر رہا ہے. امام نے اس کو بولنے دیا, سب ساری بھڑاس وہ نکال چکا. تو امام نے فرمایا کہ تو مسافر لگتا ہے, کھانا چاہیے ہے, مکان چاہیے ہے, سواری تیری محفوظ ہے, سواری تو نہیں چاہیے, لباس کی تو تجھے ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں, یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. اسی چند جملوں سے وہ سب کچھ سمجھ گیا, سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ جو میرے دل میں ڈالا گیا ہے سب جھوٹا پروپیگنڈا تھا, جو شام میں پروپیگنڈا تھا. پروپیگنڈوں کا اثر اور ہوا کرتا ہے, کردار کا اثر اور ہوا کرتا ہے. پروپیگنڈوں کا اثر شام سے لے کر آیا تھا, کردار کا اثر مدینے میں آ کر دیکھا اس نے. اور قرآن کی بے ساختہ قرآن کی آیت پڑھی کہ واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو وہ کہاں پر قرار دے. لہذا یہاں بھی یہی ہوا کہ جب کہا کہ انت و کرمک, اے رسول اللہ آپ اور آپ کا کرم مجھے نجات دے گا, رسول اللہ نے کہا جا میں تجھے چھوڑتا ہوں. پھر جواب میں کہتا ہے کہ آپ کا کرم, خدا کی قسم آپ مجھ سے بہتر اور کریم تر ہے, یہ کہہ کر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے. بہار النوال جلد نمبر 20, در منصور میں بھی واقعہ لکھا ہو, در منصور میں. بس ساتویں صدی ہجری میں قحط پڑا تھا مکے میں, شدید قحط. چھٹی ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی, صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے بہت شرارتیں بھی کی تھیں. آٹھویں میں فتح مکہ ہوئی, بیچ میں ساتویں صدی ہجری میں قحط پڑا. قحط پڑنے کے بعد مکے میں لوگ بھوک مری ہونے لگی, مشکلات پیدا ہوئیں. رسول اللہ نے 500 سونے کے سکے بھیجے, کس کے نام؟ ابو سفیان کے, سہیل ابن عمر کے, اور صفوان, یہ جو تین بڑے جو وہاں کے سردار تھے ان کے نام سکے بھیجے. سہیل اور صفوان نے سکہ لینے سے انکار کر دیا, رسول اللہ کے سکہ بھی لینے کو تیار, اتنا دل میں بغض تھا ان کے. لیکن ابو سفیان, خوب ابو سفیان کا نیچر ہی ایسا تھا کہ وہ صرف فائدہ اٹھاتا تھا, جب دین سے دور تھا تو بھی فائدہ اٹھانے کے لیے تھا, جب مسلمان ہوا تو بھی صرف فائدہ اٹھا. اس نے دیکھا 500 سکے پڑے, اپنے حصے کے سکہ اس نے لے لیا. لیکن اس نے بتایا کہ حتیٰ اس عالم میں وہ لوگ جو دشمن کے طور پر لڑ رہے ہیں, اگر وہ بھوک سے مر رہے ہیں تو انہیں بھی سکے بھیجے جا سکتے ہیں. یہ سارے پہلو تھے رسول اللہ کی سیرت کے. مرحب کی بہن نے مسموم کیا رسول اللہ کو, زہر دیا, پیچھے کچھ لوگوں نے اس کو اکسایا, چونکہ پکڑی گئی تھی, اسیر ہو کر آئی تھی, مسلمانوں کے درمیان میں رہ رہی تھی, یہودی تھی, یہ کنیز بن کر آئی تھی, اس نے رسول اللہ کو زہر دیا اور یہ راز معلوم بھی ہو گیا, لیکن رسول اللہ نے اسے معاف کر دیا. البتہ بعض روایات کے اعتبار سے اسی زہر کے نتیجے میں, چونکہ آخری دنوں میں تھا, 40 دن بعد رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ نے اسے معاف کر دیا. بلال جنگ خیبر میں اسیروں کو پکڑ کر لا رہے تھے, بہت سارے لوگ پکڑ کر لا رہے تھے, جناب بلال بھی لا رہے تھے. رسول اللہ نے دیکھا کہ بلال ایک خاتون کو لاشوں کے درمیان سے گزار کر لا رہے ہیں, وہی جو مقتولین پڑے ہوئے تھے, یہودیوں کے مقتولین جو پڑے ہوئے تھے ان کے درمیان سے ایک خاتون کو لے کے آ رہے ہیں. رسول اللہ بلال کے پاس گئے اور ڈانٹا بلال کو کہ بلال تم کیا کر رہے ہو, تمہارے دل میں کچھ رحم نہیں ہے, خواتین کو لاشوں کے درمیان سے گزار کر لایا جاتا ہے, خواتین کا دل نرم ہوتا ہے, وہ ایسے دردناک منظر نہیں دیکھ سکتی ہیں, وہ ان کا زخم نہیں دیکھ سکتی ہیں, زخمی لوگوں کو نہیں دیکھ سکتی ہیں. اللہ اکبر, دنیا میں کسی کو اس طرح سے زخمی نہیں کیا گیا جس طرح حسین ابن علی کو زخمی کیا. جسم میں اتنے زخم لگے تھے کہ جناب زینب 55 سال ساتھ رہنے کے باوجود بھی پہچان نہیں پا رہی تھی اپنے بھیا کو. ایک مرتبہ شام غریبہ میں بی بی آئی تھیں اپنی بچی کو ڈھونڈتے ہوئے، تو اس وقت شام غریبہ تھی، پھر بھی اندھیرا تھا، شاید رات کی تاریکی میں اتنے زخم نہ دکھے ہوں، لیکن جب 11 محرم کے اجالے میں بیویوں کو لے جایا جانا لگے اسیر بنا کر، تو بیچ میں لاشوں کے درمیان سے اٹھایا، زینب نے خود کو گھوڑے سے گرا لیا، اونٹوں سے گرا لیا، اور اس لاش کے قریب آئیں اور آگے کہتی ہیں انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھیا حسین؟ اتنے زخم، ہاتھ کٹا ہوا ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، جسم سے لباس چھینا گیا ہے، جسم میں اتنے زخم ہے کہ کوئی حصہ پہچانا نہیں جا رہا ہے، آواز دی انت اخل حسین، کیا تم ہی میرے بھیا ہو؟ 10 سال پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، جناب زینب کو آ کر خبر دی گئی تھی کہ جب میں بھیا کی لاش کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہا تھا تو تیروں کی بارش ہوئی تھی، سنا ہے نا؟ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے ایام آ رہے ہیں، شاید امام حسین نے یہ خبر جا کر نہ دی ہو، امام حسین شاید بتانا بھی نہ چاہتے ہو کہ میں اپنی بہن کو یہ خبر کیسے دوں کہ بھیا حسن کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، تیر برسائے گئے تھے، اور اتنے تیر برسائے گئے تھے کہ خود اپنے ہاتھوں سے ایک بھائی نے اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکالنا شروع کیا تھا، ایک تیر، دو تیر، تین تیر، روایات میں 17 تیروں کا ذکر ہے کہ جو تابوت کے اندر سے امام حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئی تھی۔ کسی زندہ انسان کو تیر مارا جائے تو یہ تو جنگ کے اصولوں میں پایا جاتا ہے، لیکن مر جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد تابوت میں اتنا تیر مارا جائے کہ جسم میں 17 تیر پیوست ہو جائیں، یہ حسین ابن علی نے یہ منظر پہلے دیکھا تھا، اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا تھا، زینب بنت علی کو خبر ہو گئی تھی، آگے کہتی اے میرے بھیا، کیا میرے بھیا حسن کے جنازے میں تیر لگا تھا؟ اے زینب بنت علی، ابھی آپ نے دل کو سنبھال کے رکھے، کیونکہ عصر عاشور وہ منظر دیکھنا پڑے گا کہ حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہوگا۔ نہ تو 11 محرم کو جب بی بی یہاں پر آئی ہیں تو دیکھ رہی ہیں، کچھ پہچانا نہیں جا رہا ہے، اگر آپ ہی میرے بھیا ہو تو یہ سر کہاں ہے بھیا؟ سر کا امامہ کہاں ہے میرے بھیا؟ اور یہ دیکھتے دیکھتے زینب کو ایک مرتبہ اپنی ذمہ داری کے احساس ہو گئے، زینب کی حالت متغیر ہو رہی تھی، بھائی کا یہ لاشا بہن کو دیکھا نہیں جا رہا تھا، اگر صرف زینب بہن ہوتی تو صرف روتی رہتی، گریہ کرتی رہتی، بھائی کی لاش پہ گر کے تڑپتی رہتی، لیکن زینب ذمہ دار بھی ہیں، زینب حسین ابن علی کی وارث بھی ہیں، اپنے دل کی جب حالت دیکھی تو فوراً مڑ کر سید سجاد کی طرف بھی ایک نگاہ ڈالی کہ جب میرا یہ عالم ہے تو سید سجاد کا کیا عالم ہوگا، وہ تو جوان ہے، وہ تو غیرت دار ہے، باپ کا لاشا نگاہوں کے سامنے پڑا ہوا ہے، سید سجاد کی حالت دیکھی، چہرہ متغیر ہو رہا تھا، آنکھوں کا رنگ بدل رہا تھا، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، لرز رہے تھے سید سجاد، کانپ رہے تھے سید سجاد، زینب نے بھائی کا لاشا چھوڑ دیا، سید سجاد کے قریب آیا کہ میرے لال سنبھالو، میرے لال تم ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دینا، اے میرے بھیا کی امانت، اے اہل بیت کی نشانی، اے سید سجاد سنبھالو خود کو، کہا بھی اما آپ دیکھ رہے ہیں ان ملعونوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا ہے اور رسول اللہ کا نواسا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، زینب اور قریب آ گئی، سید سجاد کو سنبھال لیا، اے میرے لال گھبراؤ نہیں، میں نے بابا سے سنا ہے، میں نے بھیا سے سنا ہے کہ یہ لاشیں اس طرح بے گور و کفن نہیں پڑی رہیں گی، یہاں پر مزاریں بنیں گی، یہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا ہوگا، یہاں پر مومنین کا آنا جانا ہوگا۔ بی بی نے یہ کلمات اتنا دہرائے کہ سید سجاد کے دل ٹھہر گیا، جب سید سجاد کے دل ٹھہرا تو ایک مرتبہ پھر بی بی اپنے بھائی کے قریب آئی، کیونکہ اب بھائی کو چھوڑ کر جا رہی ہے شام کی طرف، کوفے کی طرف، اس عالم میں کہ سر پہ ایک چادر بھی نہیں ہے کہ بھیا کے اوپر ڈال کے چلی جائے. قریب آ کے کہتی ہے اے میرے بھیا زینب کو معاف کرنا, اور رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے بابا, اے میرے نانا, آپ پر تو فرشتے آئے تھے صلوات و سلام کے لیے. ہذا حسین مرمل بالدماء, یہ میرا بھیا خون میں لطمت پڑا ہوا ہے, مسلوبت الامامت والرضا. زینب بھائی کو اس عالم میں چھوڑ کے کیسے جائے. بی بی کو پھر اونٹ پہ سوار کرایا گیا, زینب آگے بڑھتی جا رہی ہے لیکن پیچھے مڑ مڑ کے, اے میرے بھیا. زینب کبھی یہ منظر نہ بھولے گی کہ کس طرح سے چھوڑ کر آپ کو جا رہے. انا لله وانا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ربنا